الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوجروه وتبشروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم بروسي فلي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثناء کے بعد گزشتہ رات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی دو آیتیں تلاوت کی تھیں جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلی آیۃ کریمہ کا صرف لفظی ترجمہ پیش کیا تھا اور دوسری آیۃ کریمہ کی مختصر تفسیر اور تشریح پیش کرنی تھی مگر وہ پوری نہ ہو سکی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے میں نے اس کو آج کی رات پر چھوڑ دیا تھا اور آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آج میں نے صرف ایمان پر بیان کیا ہے اور کل انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے متعلق عرض کرنا. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے وتوجروہ وتبشروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اس کی مختصر کی تفسیر اور تشریح پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریح رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس دوسری آیۃ کریمہ میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک حکم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کریں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. اس کا بیان رات ہو چکا. دوسرا حکم اللہ فرماتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو. ایمان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا ہے. اپنی تسبیح کا حکم اس کے بعد میں دیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. صرف یہاں نہیں، دو آیتیں اور بھی پیش کرتا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا به، پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروه اور اس رسول کی تعظیم کریں، ونصروه اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معه اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا، یعنی قرآن شریف. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اس آیت میں بھی دیکھیے، پہلے فرمایا فالذین آمنوا به، پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروا اور اس رسول کی تعظیم کریں، ونصروا اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معه اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا، یعنی قرآن کی پیروی کو اللہ نے بعد میں رکھا اور تعظیم کو پہلے رکھا. معلوم اس آیت سے بھی یہی ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ حضور کی تعظیم ہے. تیسری آیت کی سنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اے لوگو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو. یہاں بھی ایمان کے فوراً بعد تعظیم کا حکم دیا. میں نے قرآن کی تین آیتیں پیش کی، ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کے فوراً بعد تعظیم کا حکم دیتا ہے. ثابت ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی تعظیم کی جائے، خصوصاً سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کی تعظیم کی جائے. تو یہ تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا کہ ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اسی طرح اس کے ساتھ حکم دیا کہ میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. تو یاد رکھو، اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہم پر واجب ہے، اور یہ سارے فرضوں میں بڑا فرض ہے، ساری عبادتوں کی روح ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے. اگر اس تعظیم میں فرق آ جائے تو ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، آج قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے نبی سے گفتگو کرو، میرے نبی سے بات چیت کرو، تو دیکھنا
دوران گفتگو کہیں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. دیکھو اس میں ایک نقطہ ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا کہہ بیٹھو, نہیں, کلمہ چاہے ادب کا ہی ہو, الفاظ شائستہ ہو, ادب و احترام کا ہی ہو, آواز اونچی نہ ہونے پائے, کلمات چاہے ادب کا ہی ہو, میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اور اگر آواز اونچی ہو گئی تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ اعمال کا سرمایہ کب لٹ گیا, اعمال کی پونجی کب ختم ہو کے رہ گئی. معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں معمولی سا فرق آ جائے تو سارے عمل برباد ہو جاتے. تو حضور کی تعظیم, حضور کا احترام سارے عملوں کی جان ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ساری عبادتوں کی روح ہیں اور سارے عملوں کی جان ہے. چنانچہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی اور مدینہ منورہ آ گئے تھے, اس وقت مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع تھا. جب حضور نے ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ آ گئے, اس وقت مسلمانوں کا مکے میں رہنا حرام اور ممنوع ہو گیا. ذرا سوچیے کہ حضور تو مکے سے چلے گئے تھے مگر کعبہ تو مکے سے نہیں چلا گیا تھا, حجر اسود تو نہیں چلا گیا تھا, مقام ابراہیم تو نہیں چلا گیا تھا, صفا مروہ تو نہیں چلا گیا تھا, منا مزدلفہ اور عرفات تو نہیں چلے گئے تھے, یہ مقامات مقدسہ تو مکے میں ہی تھے. سرکار چلے گئے, جب سرکار چلے گئے تو مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع ہو گیا, اس لیے کہ کعبہ تو نہیں گیا مگر کعبے کی روح چلی گئی, کعبے کی جان چلی گئی ہے, کعبے کی روح چلی گئی ہے, اس واسطے مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع ہو گیا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو بوڑھے تھے, بہت بوڑھے ضعیف تھے, ان کا نام تھا حضرت جندب بن غمرہ, ان کے سارے گھر والے کافر تھے, ان کی اولاد, ان کے بیٹے وغیرہ, گھر والے سب کافر تھے, یہ مسلمان ہو گئے اور تھے بہت بوڑھے. بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہ کی, گھر والوں نے بھی کہا چلو تو مسلمان تو ہو گیا لیکن ہے تو ہمارا باپ, ہم تجھے گھر سے نہیں نکالتے, تو سفر کے قابل نہیں ہے, امن چین سے بیٹھا رہے, ہم تیری خدمت کرتے رہیں. انہوں نے ہجرت نہ کی, لیکن بعد میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہجرت کر جائے, ہمارے نبی کریم نے بھی ہجرت فرما دی, تو اب ہجرت اللہ کا حکم بھی ہے, رسول اللہ کی سنت بھی ہے, تو اگرچہ میں بوڑھا ہوں مگر میرے لیے کوئی استثناء تو نہیں آیا, یہ تو حکم نہیں آیا کہ یہ بوڑھا ہے چلو اس کے لیے حکم نہیں, مجھے تو مستثنا نہیں کیا گیا, ہجرت تو میرے اوپر بھی واجب اور ضروری ہے, تو مجھے بھی ہجرت کرنا چاہیے. گھر والوں سے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گا, میں مکے میں نہیں رہوں گا. انہوں نے کہا تو سفر کرنے کے قابل نہیں, تو بہت بوڑھا ہے, تو کیسے ہجرت کرے گا؟ انہوں نے کہا چاہے میں بوڑھا ہوں مگر میں ہجرت ضرور کروں گا, کیونکہ میرے لیے کوئی استثناء نہیں آیا, حکم سب کے لیے آیا, لہذا میرے اوپر بھی ہجرت ضروری ہے اللہ کا رسول تشریف لے گیا میں بھی پیچھے جاؤں گا.
انہوں نے کہا تو جائے گا کیسے, ہم اگر تجھے چھوڑنے جائیں تو یہ ہم سے ہو نہیں سکتا اور تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا.
اس بڑے میاں نے کہا, صحابی رسول نے کہا کہ مجھے گھوڑے کے اوپر بٹھا دو
اور مجھے رسیوں کے ساتھ باندھ دو تاکہ میں بڑھاپے اور کمزوری کے سبب سے گھوڑے سے گر نہ جاؤں.
رسی کے ساتھ باندھ دو اور گھوڑا مدینے کی راہ پر ڈال دو. یہ میرا کام ہے کہ میں نیت کر کے گھر سے نکل پڑوں. میرا کام یہ ہے کہ میں نیت اور ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑوں, قدم پر رکھ دوں, منزل پر پہنچانا یہ اس کا کام ہے.
جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر گزروں. گھر والوں نے گھوڑے پر بٹھایا, رسی سے باندھ دیا اور گھوڑا مدینے کی راہ پر ڈال دی. چل پڑے. جب تھوڑا سا سفر کیا تو کمزوری کی وجہ سے, زور کی وجہ سے گردن لڑک پڑی, بے ہوش ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی.
جب گردن ایسے ہوئی تو چند لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں گھوڑے کے اوپر بندھے ہوئے ہیں اور گردن یوں ہوئی ہوئی ہے, تو شاید کسی نے دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہے یا کیا معاملہ ہے.
وہ آئے, انہوں نے گھوڑے کو پکڑا, رسی کھولی اور اتارا, ان کو زمین پر اتار دیا. اس وقت ان کا آخری وقت تھا.
زمین پر لیتے ہوئے کہتے ہیں, اے اللہ میں تیری راہ میں ہجرت کر کے گھر سے نکل پڑا, یہ میرے اختیار میں تھا, جو میرے اختیار میں تھا وہ میں کر گزرا, اب منزل پر پہنچانا یہ تیرا کام تھا. اگر تجھے یہی منظور ہے, یہ وقت میری موت کا ہے, تو اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں اپنے سیدھے ہاتھ سے تیرے رسول کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. اور یہ جو میرا الٹا ہاتھ ہے, بایاں ہاتھ ہے, اس کو میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں, اور اے اللہ میں تیرے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں.
ایک ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ قرار دیا اور ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی. اور بڑا شہد اللہ
الا اللہ و شہد ان محمد رسول اللہ,
یہ کلمہ پڑا اور روح پرواز کر گئے, انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے ان لوگوں نے قتل کر دیا. مدینہ منورہ میں خبریں پہنچی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپس میں کہا کہ انہوں نے ہجرت تو کی تھی, گھر سے تو نکلے تھے, مگر ہجرت کر نہیں سکے, ہجرت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, منزل پر نہیں پہنچ سکے, لہذا ان کا شمار مہاجرین میں نہیں ہوا.
جب صحابہ نے آپس میں یہ کہا تو اللہ نے آیت اتاری, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا,
جو اپنے گھر سے نکل پڑے ہجرت کرتا ہوا,
الی اللہ و رسولہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف,
ثم یدرکہ الموت
پھر اس کو موت آ لے,
موت پا لے, فقد وقع اجرہ علی اللہ,
تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو.
یعنی اللہ نے آیت اتار کے یہ فرمایا کہ یوں نہ کہو وہ مہاجر نہیں ہوئے, ان کا شمار مہاجرین میں نہیں ہوا, جب وہ گھر سے نکل پڑے نیت اور ارادے کے ساتھ تو اب موت کا آ جانا تو ان کے اختیار کی بات نہیں، لہذا وہ مہاجر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ان کا اجر و ثواب لازم ہو گیا، ان کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا. اب یہاں جو میں نے بات کرنی ہے وہ ذرا سن لی. بولو، وہ صحابی جو نکلے تھے تو کس کی طرف نکلے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے نکلے تھے اور اللہ کا گھر تو مکے میں تھا، مکے میں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، اور وہ نکلے تھے رسول اللہ کی طرف. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے. حالانکہ اللہ کا گھر تو مکے میں تھا جس کو وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے ہیں. ثابت ہوا کہ رسول اللہ کی طرف جانا کہ اللہ کی طرف ہی جانا، رسول اللہ کی طرف جانا یہ اللہ کی طرف جانا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف نکلے تھے یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ ہے وہ رسول نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے. تو رسول اللہ کی طرف نکلنا، رسول اللہ کی طرف جانا، یہ اللہ کی طرف جانا ہے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کوئی گھر سے نکلے حج و زیارت کا ارادہ کر کے تو مکے جائے تو نیت یہ کرے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اور مدینہ شریف جائے تو یہ ارادہ کرے کہ میں رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کے واسطے جا رہا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے واسطے جا رہا ہوں. اور آج کل بعض لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جاؤ تو نیت روزے کی نہ کرنا، نیت زیارت کی نہ کرنا، نیت مسجد نبوی کی کرو. یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ نیت مسجد نبوی کی کرو کہ وہاں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، 40 نمازوں کی نیت کرو، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرو، حضور کی نیت نہ کرو، حضور کی زیارت کی نیت نہ کرو. یہ آج کل لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. میرے دوستو ذرا سوچو کہ مسجد کی کہتے ہیں نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت مسجد کی کرو، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس مسجد کو شرف کس کی وجہ سے حاصل ہوا. مسجدیں تو یہاں بھی ہیں، ارے مسجدیں تو ہر شہر میں ہیں، لیکن اس مسجد کو جو عزت اور شرف حاصل ہوا وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا. تو یہ کیسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی ہے کہتے ہیں اس کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو. اور ہمارا اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر سے چلو تو نیت روضہ انور کی کرو، نیت حضور کی زیارت کی کرو. بلکہ اس شاخ کا مدد تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج بھی ہوگا تو ان کے طفیل میں ہوگا. حج کو طفیل ہی بناؤ اور زیارت کو مقصود بناؤ. چنانچہ خدا نے کرا دیے ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. چونکہ وقت کے امام ہیں، اس صدی کے مجدد ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ علماء حرمین الشریفین نے ان کو مجدد کا لقب دیا. تو آگے دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محض خود اعتقادی کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں. چونکہ وقت کے امام ہیں تو آگے دلیل بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے
سمجھو کیا دلیل پیش کی ہے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے
لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما خلقت السماوات والارض
اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جب کچھ بھی نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہ ہوتے اور جب خلیل اللہ ہی نہ ہوتے تو مینا میں کون جاتا اور قربانی کون دیتا اور کینکریاں کون مارتا اور کعبے کو تعمیر کون کرتا جب وہ ہی نہ ہوتے تو یہ حج کے ارکان بھی نہ ہوتے تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضور ہے تو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے نہ کعبے کی بنا رکھتے نہ منا اور عرفات میں یہ چیزیں ہوتی یہ سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ہے لہذا ہم آپ کی زیارت کو اصل مقصود بناتے ہیں اور ان سب کو آپ کا توفیلی بناتے ہیں تو دیکھیے حضور کی طرف نکلنا یہ اللہ کی طرف نکلنا تو بات دور چلی جا رہی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے عملوں کی جان تمام عبادتوں کی روح ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی سارے عملوں کی جان دیکھیے ایک بات کروں شیطان بیچارے کا قصور ہی کیا تھا سوچنے کی بات کہتے ہیں نا سو سنار کی اور ایک لوہار کی یہ بات یاد رکھو شیطان کا کیا قصور تھا کیوں مربوط ہوا کیوں ملعون ہوا بتاؤ کیا اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا نہیں کیا اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا نہیں کیا اس نے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نہیں کیا بات تھی بات یہ تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آدم کو سجدہ کر اس جو دولے آدم کو سجدہ کرو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ سرقانی کے اندر لکھتے ہیں او میرا دل ملائکتو لے سجود آدم لئن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم فرماتے ہیں فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد تو وہ تعظیم در حقیقت نور محمدی کی تھی اللہ نے فرمایا تعظیم کرو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو یعنی نور محمدی کی تعظیم کرو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس سارے فرشتے سجدے میں گر گئے تعظیم کرنے لگ گئے اور ایک مولوی صاحب اکڑ گئے ایک مولوی صاحب اکڑ گئے تعظیم کے منکر ہو گئے یہ شیطان بہت بڑا مولوی تھا بہت بڑا عالم تھا جانتے ہو کتنا بڑا عالم تھا معلم الملکوت فرشتوں کا بھی استاد اور عابد کتنا بڑا تھا اس نے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی 600,000 برس کتنا عرصہ؟ 6 لاکھ برس. اور اللہ کی توحید کا قائم ہے, اللہ کو ایک جانتا تھا, ایک مانتا تھا, اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا, اس نے تعظیم نہیں کی, اس نے کیا کیا؟ اباب تکبرا, انکار کر دیا اور تکبر کیا, بجائے جھکنے کے تکبر کیا. جس وقت اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا, اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے, یا ابلیس ما لکا اللہ تکون ما ساجدین, اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا, تو نے سجدہ کرنے والوں تعظیم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا, تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سجدہ نہ کرنے تعظیم نہ کرنے کی وجہ پوچھی. بولو اللہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی کہ اتنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم تھی تو پھر اللہ نے کیوں پوچھا؟ جب اللہ کو علم تھا, اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے کیوں پوچھا؟ تو اگر آپ یہاں یوں سوچنے لگ جائیں کہ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں, معلوم ہوا اللہ کو علم نہیں تھا, تو اگر یہ نتیجہ نکالیں گے تو یہ نتیجہ تو نکلے گا نہیں مگر ایمان نکل جائے گا, ایمان نکل جائے گا. علماء کہتے ہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, علیم بذات الصدور ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اس نے جاننے کے باوجود جو پوچھا تو اس لیے کہ اس کے پوچھنے میں حکمت ہے, اس کے پوچھنے میں حکمت ہے. تو دیکھا حکیم کی نظر اٹھی اس کو حکمت نظر آئی, اور جاہل کی نظر اٹھتی ہے تو اس کو جہالت نظر آتی. یہ اسی طرح ہی سوچا کرتے ہیں. دیکھو نا یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبیوں کو علم ہوتا ہے, اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے ہیں اور وہ کنویں میں ہے, تو وہ نکال کے کیوں نہ لے آئے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا تو وہ کنویں سے نکال کر کیوں نہ لے آئے؟ یہ قیاس لگاتے, قیاس پیش کرتے, اور اس سے ان کے علم کی نفی کرتے ہیں معاذ اللہ, کہ اگر علم تھا تو نکال کے کیوں نہ لائے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا ہی علم نہیں تھا کہ کنویں میں پڑے ہوئے, ساتھ یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے اسی طریقے سے تخت مصر پر پہنچنا ہے, یہ بھی علم تھا. تو اگر کنویں سے نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ پوری ہوتی, تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کرتے؟ وہ میرے تمہارے قیاس پر چلتے یا اللہ کی مرضی پر چلتے؟ ان کو سب کچھ علم تھا مگر نکال کر اس لیے نہیں لائے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. اگر نکال کر لے جاتے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر غلط ہو جاتی, تو وہ اللہ کی رضا کے خلاف کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں ایک اصلی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ کہیں تفریح کرنے, سیر کرنے, آپ لوگ کہتے ہیں پکنک منانے کے لیے چلا جائے, منانے کے لیے شہر سے 15-20-25 میل دور چلا جائے, شام کو اس کے دوست آپ کو آ کر یہ کہہ دیں کہ صاحب آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا دے, کوئی جانور کھا دے, تو آپ سن کر گھر بیٹھے رہیں گے؟ بولو نہیں. جو ان کے اپنے بیٹے کے دوستوں سے کہیں گے کہ چلو مجھے چل کے موقع دکھاؤ, میں دیکھوں کہ کیا وہاں بھیڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں, کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے, کہیں تم نے تو کوئی سازش نہیں کر دی. پھر وہاں جاؤ گے تو کہو گے چلو اگر بن فرض اس کو بھیڑیا کھا گیا یا پکڑ کے لے گیا تو چلو اس کی لاش ڈھونڈتے ہیں. بھیڑیے نے اس کا کوئی تھوڑا سا گوشت ووشت کھا لیا ہوگا, باقی جھانتا تو اس کا پڑا ہوگا, اس کو پکڑ کر دفن کریں گے. تو بولو آپ تحقیق اور تفتیش کریں گے یا نہیں؟ گھر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اب سنیے, یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہتی ہے ارسلہما غداً یرتع ویلعب, ابا جان اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو, سیر کرے گا, تفریح کرے گا, پھل میوے کھائے پیئے گا, ذرا بھاگے دوڑے گا تو طبیعت میں تازگی اور شگفتگی پیدا ہو جائے گی. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں میرے فرزندو تم اس کو لے جا رہے ہو, انی اخاف ان یاکلہ الذئب, میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. لے جانے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں, پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہہ دی تھی وہ پہلے ہی کہہ دی, لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا بھیج دیا. جب بھیج دیا شام کو آ گئے دیکھے, روتے ہوئے آ گئے, وجا ابا ہوں میں کا, عشاء کے وقت رات کی تاریکی میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے بکا کرتے ہوئے آ گئے, کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نتبعك وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ابا جان ہم تو دوڑ لگاتے ہوئے آگے نکل گئے, یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو کھا گیا. وہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا وہی انہوں نے آ کر کہہ دیا. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتی؟ فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا, میرے بیٹو جو کچھ تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو یہ حقیقت نہیں بلکہ یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بات ہے, اصل حقیقت یہ نہیں, اصل حقیقت میں جانتا ہوں. لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اب میں صبر ہی کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے, اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو. کوئی تحقیق نہیں تھی, کوئی تفتیش نہیں تھی, ان کے ساتھ نہیں گئے. کیوں نہیں تھی؟ ارے تحقیق وہ کرتا ہے جس کو خبر نہ ہو. یعقوب علیہ السلام کو تو خبر تھی کہ اب میرا بھی امتحان شروع ہو گیا, میرے بیٹے کا بھی امتحان شروع ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں علم تھا تو کنویں سے نکال کر لے جاتے لوگوں نے, یہ اسی طرح سے نقطے نکالتے. اگر علم تھا تو یوں کیوں نہیں ہوں؟ اسی طرح یہ کہتی ہیں, تم کہتے ہو رسول اللہ مدد کرتے ہیں, اگر مدد کر سکتے تھے تو کربلا میں اپنے بیٹے کی کیوں نہیں کی؟ امام حسین پر پانی بند ہو گیا, ان پر اتنی تکلیف مصیبت آئی, تو اگر رسول اللہ مدد کر سکتے تھے تو اپنے نواسے کی کیوں نہ کی؟ جو اپنے نواسے کی مدد نہ کر سکا وہ ہماری کیا کر سکتا ہے؟ جاہلوں کو علم نہیں ہوتا, وہ ان کی اس قسم کی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کر دیتے. آؤ میں تمہیں عرض کروں, یہ جاہلانہ بات ہے. اس قسم کی بات وہ کرے گا جو جاہل ہوگا, جس کو علم نہیں ہوگا. سنو, میں اس کے متعلق دو باتیں عرض کروں گا, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. ایک الزامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی یا نہیں کی, اس کو ابھی ایک طرف رکھو. قرآن پڑھو,
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے،
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم پر یہ حق ہے، کیا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے مدد کی یا نہیں کی، بولو امام حسین علیہ السلام مومن تھے یا نہیں تھے، مومنوں کے بھی سردار تھے، حضور کے لگتے جگر، حضور کے نور نظر، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، تو مومنوں کے سردار ہوئے یا نہیں ہوئے، چلیے کامل مومن تو آپ ان کو مانیں گے یا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو میں کہتا ہوں رسول اللہ نے مدد کی یا نہیں کی، یہ تو ابھی ایک طرف رکھو، یہ بتاؤ اللہ نے ان کی مدد کی تھی یا نہیں کی، اگر کہو نہیں کی تو اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، پھر اللہ نے اپنا حق پورا نہیں کیا معاذ اللہ، اور اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر ان کو پانی کیوں نہ ملا، پھر ان پر اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آئیں، اب دونوں طرح تم پھنستے ہو، اگر کہو اللہ نے مدد نہیں کی تو اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے، قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے، اور اگر کہو اللہ نے مدد کی تو میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر ان کو پانی کیوں نہ ملا، پھر ان پر وہ تکلیف اور مصیبت کیوں آئی، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر رسول اللہ کی مدد تھی تو پھر پانی کیوں بند ہو گیا، تکلیف کیوں آئی، تو میں کہتا ہوں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر پانی کیوں بند ہوا، کیوں تکلیف آئی، تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب، جو تمہارا جواب وہی ہمارا، یہ تو ہے الزامی جواب مخالف کو چپ کرانے کے لیے، مخالف کو چپ کرانے کے لیے، کیوں اگر امام حسین کو مومن نہ مانے تو بے ایمان، اگر یہ کہیں اللہ نے مدد نہیں کی تو بے ایمان، اور اگر کہیں کی تو پھر وہی ہمارا سوال ہے کہ پھر ان پر تکلیف مصیبت کیوں آئی، تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں ایک آیت اور بھی پیش کروں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا لننصر رسلنا، انا لننصر رسلنا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، بتاؤ بھی اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، بولو کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، مدد ہی نہیں ضرور، نام جو ہے یہ تاکید کا لننصر، صرف ننصر نہیں لننصر رسولنا، کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے، اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، تو بتاؤ نبیوں اور رسولوں کو لوگوں نے بے گناہ قتل کیا یا نہیں کیا، کفار نے ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں، اللہ فرماتا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، کافروں نے انبیاء کو بے گناہ ناحق قتل کیا، تو اب ہم سوال کرتے کہ جب نبیوں رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ ان کا مددگار تھا، تو پھر ان کے دشمن ان کو قتل کرنے میں کامیاب کیسے ہو گئے، ان کے دشمن ان کو تکلیفیں اذیتیں پہنچانے میں کیسے کامیاب ہو گئے، تو اگر کہو اللہ نے مدد نہیں کی تو ایمان جائے گا، اور اگر کہو کی تو میں کہتا ہوں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی پھر ان پر تکلیفیں مصیبتیں کیوں آئیں، تو جو یہ جواب دیں وہی ہمارا جواب، یہ تھا الزامی، اب سنو تحقیقی، تحقیق تو تب ان کو آئے اگر کسی استاد سے انہوں نے علم پڑھا ہو، آپ کو پکڑ لیا آپ کو پکڑ لیا، پہلے تو کہتے ہیں کلمہ سناؤ، پہلے تو اس کو کلمہ سنتے ہو، بولو جب اس کو کلمہ سن دے اس سے سنتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آتا تو جس کو کلمہ تمہارے خیال میں صحیح نہیں آتا اس کو پھر تم تبلیغ کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ تبلیغ کیا کرے اس کے ذرا ہے پہلے تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو جب تمہارے نزدیک اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تو وہ مبلغ کیسے بن جائے گا تبلیغ کیسے کرے گا اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا لے گئے تبلیغ کرنے چلو کرو تبلیغ لیکن تبلیغ کرو یہ جو کالے لوگ ہیں کفار ان کو تبلیغ لاؤ ان کو اسلام کی طرف ہم بھی تمہارا ساتھ دیں ان کو تبلیغ کرو ان کو مسلمان بناؤ اور اگر کہو کہ یہ مار دیں تو پھر مار کھاؤ کیا رسول اللہ نے طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھائے حضور کی سنت پر عمل کرو رسول اللہ نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے کافروں میں پتھر نہیں مارا مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر نہیں کھائے نظر آتی ہے ادھر جاتے نہیں جدھر حلوے ملتے ہیں ادھر جاتے ہیں تبلیغ کرو بولو یہ جو کالے ہیں کافر لاکھوں کی تعداد میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ فرمائے گا تم کافر ہو تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے نہیں آئے ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہمارا کیا قصور ہے کیا جواب دو تبلیغ کرتے ہو تو کافروں کو مسلمان بناؤ سنیوں کی مسجدوں میں آ کر ان کو کلمے پڑھاتے ہو اور ان کو بد عقیدہ بناتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری تبلیغ جو ہے اس کا مقصد کیا تو میں اب یہ کر رہا تھا ذرا توجہ سے تحقیق اور چیز ہے ایسے بازار سے کتاب خرید کے پڑھ لینا اور چیز بولو حکمت کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں یا نہیں اردو زبان میں بھی ملتی ہیں فارسی میں بھی ملتی ہیں ڈاکٹری کی کتابیں انگلش میں بازار میں ملتی ہیں یا نہیں تو کوئی گریجویٹ بازار سے ڈاکٹری کی کتاب خرید رہا ہے اور اس کو پڑھ کر خود بخود ڈاکٹر بن بیٹھے علاج کرنا شروع کر دے تو بندے مارے گا یا نہیں مارے گا حالانکہ وہ کتاب ڈاکٹری کی پڑھ رہا مگر کسی استاد سے نہیں پڑھی کسی ماہر سے نہیں پڑھی اس کو کہیے کہ کسی ایسے کالج میں جائے جہاں ڈاکٹری کا علم پڑھایا جاتا ہے تجربہ تن ماہرین اس ڈاکٹری کے علم کے جو ماہرین ہیں ان سے علم پڑھے پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کرے پھر کچھ عرصہ وہ کسی ہسپتال میں رہ کر تھوڑا سا تجربہ کرے اس کے بعد کام کرے گا تو کامیاب ہو اور اگر خود بخود ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے علاج کرنا شروع کر دے گا تو پھر خدا بچائے ایسے ڈاکٹر سے ایسی گولی دے گا نہ مرد رہے نہ مریض تو یہی ہے انہوں نے کسی استاد سے نہیں کہا اور میں تمہیں بتاؤں میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتی ہیں اللہ جو مدد کرتا ہے تو وہ کس صورت میں کرتا ہے بس یہ بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہاری مدد کس طرح کرے گا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو حق پر ایسا ثابت کر دے گا کہ طاغوتی طاقتیں تمہارے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکے اللہ تمہیں حق پر ایسا ثابت کر دے گا ایسا جما دے گا کہ باطل اور طاغوتی قوتیں تمہارے قدموں کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گی تمہارے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکیں گی تو بولو امام حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے یزید کے لشکر میں 22,000 تھے
تین روز سے پانی بند ہے، تین دن سے پیاسی ہیں، آنکھوں کے سامنے 50 دوست شہید ہوتے ہوئے دیکھے، 8 بھائی شہید ہوتے ہوئے دیکھے، 4 بھتیجے، 2 بھانجے، 2 بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھے، خیمے چلتے ہوئے دیکھے، یہ بھی پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیں گے، یہ بھی پتا تھا کہ میرے باپ میری بیٹیوں اور بیویوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت آئی مگر امام حسین حق سے پیچھے ہٹے، ان کے قدموں میں کوئی تزلزل پیدا ہوا، کوئی کمزوری دکھائی؟ ارے کیوں ثابت رہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، کیوں ثابت قدم رہے؟ رسول اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مدد یہ ہے کہ کسی صورت میں وہاں سے جان بچا کے آ جاتے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول کی مدد یہ تھی کہ وہ حق پر ثابت قدم رہے۔ تم نے سمجھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ کہ آدمی حق پر ثابت قدم رہے۔ تو بولو امام حسین حق سے ہٹے؟ کیوں نہیں ہٹے؟ اتنا بڑا حق تھا، ایسے حالات میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ایسے حالات میں بڑے بڑے لوگ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، مگر امام علی مقام میں ہتھیار نہیں پھینکے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیا، جس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ان کے ساتھ رسول اللہ کی مدد۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے اصل بات کو سمجھائی، یہ کہتے ہیں اگر مدد تھی تو پھر پانی کیوں بند ہوا؟ لوگوں ہم کہتے ہیں یہی تو مدد تھی کہ پانی بند ہوا مگر وہ حق سے نہیں ہے، یہی تو مدد تھی کہ آنکھوں کے سامنے بیٹے میزوں پر اچھالے جا رہے ہیں مگر حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ مدد تھی، کسی طرح جان بچا کے بھاگ کر آتے تو یہ مدد نہیں تھی۔ اصل حقیقت تو انہوں نے سمجھائی، اعتراض کرنا سوچا ہوا، بس اعتراض کر دیا، اگر یہ تھا تو یوں کیوں ہوا، اگر یہ تھا تو یوں کیوں ہوا، اگر اگر کرو گے تو ہم بھی تم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ دیکھو خانے کعبے میں کافروں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 307، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں؟ اور بتوں کی پوجا یہ شرک ہے یا نہیں؟ سینکڑوں برس اللہ کے گھر خانے کعبے میں شرک ہوتا رہا، بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ کوئی تاریخ اسلام پڑھے اور یہ پڑھ کے کہے کہ جو اللہ اپنے گھر سے ہی کفر و شرک نہیں روک سکا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سوچنے لگے کہ بھائی خود اللہ کے گھر میں کفر ہوتا رہا، شرک ہوتا رہا، تو اللہ اپنے گھر سے ہی کفر شرک نہیں روک سکا، جو اپنے گھر سے ہی کفر شرک نہیں روک سکا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اور آج بھی سوال ہوگا، بولو بیت المقدس قبلہ افضل اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ مسجد اقصیٰ تو کس کا قبضہ ہے؟ آج یہودیوں کا قبضہ ہے یا نہیں؟ تو کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا، تو اللہ تو اپنے دشمنوں سے اپنے گھر نہیں بچا سکتا، وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ اگر اس طرح سوچنے لگو تو ایمان جاتا رہے، کسی حکیم سے سمجھو۔ چلیے میں ایک بات پوچھتا ہوں، شیطان ایک ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کے چیلے کانٹے ہیں مگر شیطان بڑا تو ایک ہی ہے نا، بولو شیطان ایک ہے۔ اور اللہ نے نبی کتنی دے دی؟ 1,24,000 یا کتنے بھی دے دی؟ تو بتاؤ ہر زمانے میں مسلمان زیادہ رہے کہ کافر؟ اور مسلمانوں میں بھی نیکوں کے مقابلے میں پوروں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، تو شیطان کا پلہ تو ہمیشہ ہی بھاری رہا ہے، کافر مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ رہے اور برے جو ہیں وہ اچھے کے مقابلے میں زیادہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو پھر ہلکا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا جو پلہ تو جو اس طرح کی سوچے گا اس کا ایمان جاتا ہے، یہ اسی طرح کی سوچتے
مگر سوچتے ہیں نبیوں ولیوں کے متعلق, نبیوں ولیوں کے متعلق اسی طرح کے سوچتے ہیں. اگر یہ تھا تو یوں کیوں نہیں, اگر یوں تھا تو پھر یوں کیوں نہیں, بس اگر مگر نہیں کرو گی ابھی تک, اگر مگر نہیں. یقین کا مقام تو بہت ہوتا ہے. یہ کہاں سے ساتھ نکلی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا, یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا, تجھے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہاں سے ساتھ نکلی تھی کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا, بتاؤ اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ معلوم تھی. اس نے پوچھا کیونکہ اس کے پوچھنے میں حکمت, سارے بولو اس کے پوچھنے میں حکمت. اسی طرح انبیاء اولیاء کے معاملات میں بھی حکمت ہوتی, حکمت. ہمیں اپنی عقل کا قصور کر ڈالنا چاہیے, سکاست اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس میں کوئی حکمت ہے, اس میں کوئی حکمت. فٹافٹ اعتراض کر دینا یہ کوئی معقولیت نہیں. چلیے گا, اللہ نے شیطان کو پوچھا بھائی تمہیں غصہ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کہا تو وہ وجہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے لما کل اصو تالے کا شرین خلکتا ہوں مل سل سال ہماری مصنون. میرے واسطے لائق نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. شیطان نے کیا کہا کہ یا اللہ اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی خاک, اور مجھے تو نے پیدا کیا ہے خلکتا نہیں ملنا آگ سے. تو شاید اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آگ ہوتی ہے لطیف اور مٹی ہوتی ہے کثیف, تو لطیف جو ہوتا ہے وہ کثیف سے آلہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا آنا خیر و مل, میں اس سے آلہ, میں اس سے آلہ بہتر, تو میں آلہ ہو کر اتنا کو کیسے سکتا تھا. بس اس کا یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نکل جا یہاں سے تم مردود, اب قیامت تک تم پر لعنت ہی لعنت. یہاں چند باتیں میں نے کرنی, پہلے نہیں کی تھی اب کرنی ہے ذرا غور سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سجدوں فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ بولو گے انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم نوری ہیں یہ خاصی ہم نوری ہو کے دو خاصی کو سجدہ کریں؟ فرشتوں نے اعتراض کس نے کیا؟ اعتراض شیطان نے. معلوم ہوا اعتراض کرنا شیطان کا کام ہے, اعتراض کی بنیاد رکھی ہے تو شیطان نے. اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکار, اللہ کی حکم پر اعتراض کیا سب سے پہلے تو شیطان نے. اعتراض کرنا شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے, اور اعتراض کرنا مان لینا یہ فرشتوں کے نقشے قدم پر چلنا. بولو فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ نوریوں نے اعتراض نہیں کیا, ناری نے اعتراض کیا. معلوم ہوا اعتراض کرنا یہ ناریوں کا کام ہے, نوریوں کا. دوسری بات, فرشتوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو نظر فرشتوں کی بھی اٹھی, نظر شیطان کی بھی اٹھی. فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمد ہی نظر آیا, اور شیطان کو نور نظر نہیں آیا, اس کو خاک ہی نظر آئی. اس لیے اس نے کہا خاکی ہے, اس کی نظر خاک پر پڑی, فرشتوں کی نظر نور پر پڑی, وہاں سے تو پھر سے چل پڑی. ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, اور ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر. یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ وہاں.
ایک وہ ہے جن کی نظر نور پر پڑتی ہے، ایک وہ ہے جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے، مقبول وہ ہوئے جن کی نظر نور پر پڑی، اور جس کی نظر خاک پر پڑی وہ مردود ہو گیا. جو مقبول ہوئے وہ وہی ہوئے جنہوں نے تعظیم دی، انہوں نے تعظیم دی. جن کی نظر نور پر پڑی وہ تعظیم کے بھی قائل ہوئے، فوراً چک ہے، اور جس پہ نور نظر نہیں آیا وہ تعظیم کا بھی منکر ہو گئے، تعظیم کا بھی منکر ہو گئے. لو بھائی ایک بات ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا، سو سنار کی اور ایک لوہار کی بستر. بتاؤ شیطان اگلی طور پر مردود تھا یا نہیں تھا؟ مردود، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انجام لکھا تھا تو اس کا انجام کیا لکھا تھا؟ مردود. حقیقت میں تھا مردود، رہتا تھا مقبول. تھا مردود، رہتا تھا مقبولوں میں، تھا کافر، رہتا تھا مومنوں میں، تھا تعظیم کا منکر، رہتا تھا تعظیم کرنے والوں میں، تھا ناری، رہتا تھا نوریوں میں. 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، ظاہر ہوا اللہ کی عبادت کرتا رہا، پتہ نہیں چلا کہ اصل میں کون ہے. سارے یہی سمجھتے رہے بڑا آدمی، بڑا قائل، بڑا عالم، بڑا توحید کا قائل. لاکھوں برس اللہ کی عبادت کرتا رہا، ظاہر نہیں ہوا. اس کا مردود ہونا، اس کا ملعون ہونا کب ظاہر ہوا؟ جب مصطفیٰ کی تعظیم کا وقت آیا، جب نور محمدی کی تعظیم کا وقت آیا، جب اللہ کے خلیفے کی تعظیم کا وقت آیا. جب اس نے تعظیم سے منہ موڑا تو پتہ چل گیا، او ہو، یہ تو مردود ہے. ارے ہم تو اس کو بڑا عابد سمجھتے، ہم تو اس کو بڑا عالم سمجھتے، ارے ہم تو اس کو بڑا مذاہب سمجھتے تھے، یہ تو منکر نکلا. بولو اس کے منکر ملعون ہونے کا پتہ کب چلا؟ جب حضور کے نور کی تعظیم کا وقت آیا. ثابت ہوا مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم کے وقت. ان کو عبادت کرتے دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو، بندہ ہی حیران ہو جائے. سبحان، کیا لمبے لمبے رکوع، کیا لمبے لمبے سجدے، لیکن جب حضور کی تعظیم کا وقت آتا ہے چپ کر کے بھاگ جائے. میرے دوستوں، بزرگوں، یہ کسوٹی ہے. شیطان لاکھوں برس تک عبادت کرتا رہا، ظاہر نہیں ہوا. کب ظاہر ہوا؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت آیا، پتا چل گیا مردود ہے. پتا چل گیا مردود. تم بھی یہ دیکھا کرو کہ کون تعظیم کرتا اور کون تعظیم سے منہ پھیر کر جاتا. یہ جو ہم کھڑے ہو کر کلام کرتے ہیں، یہ حضور کی تعظیم، یہ حضور کی تعظیم ہے. جو تعظیم سے منہ پھیرتا ہے، سمجھ لو اسی کے نقشے قدم پر. تو میرے دوستو، بزرگو، کہ شیطان مردود اس وجہ سے ہوا، لاکھوں برس کی عبادت برباد کر بیٹھا صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی تعظیم کا حکم دیا. اب سنو، یہ جاہلوں کو، عوام کو پہچانے کے لیے چکر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے تم کھڑے ہو کے سلام کرتے، تو ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے. ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز، تو وہ لوگ ہاتھ باندھ کے کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ تو ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو رسول اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تم رسول اللہ کے لیے کرتے. یہی شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ اگر کسی غیر کے لیے کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا. اسی بات سے یہ حضور سے روزے پر بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے. یہاں ہاتھ لے جو گزرے، ہاتھ لے جو. حالانکہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری وغیرہ اٹھا کے دیکھو، ہمارے فقہا نے لکھا ہے جب حضور کے روضے پر جا کر سلام کرے، وہ جاتے تھے کما یقف فی الصلاۃ, اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو.
سب لوگ ہاتھ باندھ کے نماز سلام کرتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے. اچھا یہ آپ کے لیے چھوڑ کر, لیکن جب خدا تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے عقل بھی جاتی ہے. خدا جب دین دیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے تو ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی تو اللہ کے لیے ہے. جب رکوع سے اٹھتے ہو تمہیں اللہ اور لمن حمیدہ کہہ دے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے؟ تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اتنا حصہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو کونا کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑا ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کونا. تو کونے میں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کونا اللہ کے لیے ہے یا کسی قوم کے لیے ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے لیے ہے. تو ثابت ہوا کہ جس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے, اسی طرح ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. تو بھائی یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کے لیے ہے, تو آپ کو تمہیں چاہیے دور کے روزے پر جایا کرو تو دور کر لیا کرو, کیونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو وہ بھی نماز بھی ہے, ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو وہ بھی نماز بھی ہے. تو یا تو یوں کر لیا کرو یا تو یوں کر لیا, پیچھے باندھ لیا کرو قیدیوں کی طرح. سماج ہے کہ اصل مسئلہ سمجھے گی. آؤ میں تمہیں بتاؤں, سنو, ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم. بس یہ مسئلہ اگر سمجھ لو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم, ان دونوں میں کیا فرق؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر, کسی کو معبود لائق عبادت مان کر سمجھ کر جمعیت عبادت اس کے آداب بجا لائے. بڑی موٹی میں نے تعریف کر دی مختصر الفاظ میں کہ سب کو یاد ہو. پھر سن, کسی کو معبود مان کر یعنی لائق عبادت سمجھ کر جمعیت عبادت اس کے آداب بجا لانا, یہ ہے عبادت. اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک معبود نہیں مانتا, جب تک معبود نہیں سمجھتا, لائق عبادت نہیں سمجھتا, اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی. عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے. مثلاً کوئی شخص سجدہ کرتا رہے اللہ کو مگر اللہ کو لائق عبادت نہ سمجھے, اللہ کو سجدہ کرے مگر اس کو معبود نہ مانے, تو بولو اس کا سجدہ عبادت بن جائے گا؟ کوئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے اور اللہ کو معبود مان کر بنیت عبادت بھوکا نہ رہے, ویسے ہی بھوکا رہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا تو روزہ. تو عبادت کب ہوگی؟ جب معبود مانے گا. جب تک معبود نہیں مانتا عبادت. تو اب عبادت کیا ہے؟ کسی کو معبود مان کر جمعیت عبادت اس کے آداب بجا لانا, یہ عبادت. اور تعظیم کیا ہے؟ کہ کسی کو معبود نہ مانے. نبی ہو تو نبی سمجھے, ولی ہو تو ولی سمجھے, ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے, پیر مرشد ہو تو اس کو پیر مرشد سمجھے, استاد ہو تو اس کو استاد سمجھے. جیسے کوئی بڑا بزرگ ہو تو اس کو اپنے سے بڑا عمر کے لحاظ سے یا بزرگی کے لحاظ سے سمجھ کر ولیت تعظیم اس کے آداب بجا لائے تو یہ تعظیم. اچھا اب عبادت اور تعظیم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے. اگر معبود نہیں مانتا تو یہ عبادت نہیں, یہ کیا ہے؟ تعظیم. اچھا اب بتاؤ, اگر مطلب سمجھو, ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے, اس کو معبود مان کر, اس کو معبود مان کر قبلیت عبادت. لیکن رسول اللہ کے لیے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو معبود نہیں مانتے, آپ کو معبود
نہیں مانتے، بولو کوئی مسلمان حضور کو معبود مانتا ہے؟ آپ کو اللہ کا رسول مان کر بلیت عبادت نہیں بلیت تعظیم کہ کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے. مثلاً ابھی بات سن لی، جو لوگ اس طرح اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے گزانو بھی تو بیٹھتے ہیں. بصورت اکا ہی جاؤ، دیکھو جیسے میں دیکھا ہوں، یہ دیکھنا بھی نماز کا رکن ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کادا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو کادے ہوتے ہیں. اگر چار رکعتوں والی نماز ہو تو دو کادے، ایک کادا ہے اولا، ایک کادا ہے اخیرا. کادا ہے اولا جو ہے یہ واجب ہے، اور کادا ہے اخیرا جس میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ فرض. تو جس طرح قیام کرنا کھڑا ہونا فرض ہے، اسی طرح کادا ہے اخیرا بھی. جس طرح یہ نماز کا رکن ہے اسی طرح وہ بھی نماز کا رکن. جس طرح ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے سادہ کرتے ہیں. تو بولو ہم اللہ کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھتے، اور اگر کوئی ولی اللہ آ جائے، کوئی عالم آ جائے، اس کی خدمت میں بھی دو زانو بیٹھتے. کیونکہ علماء اور اولیاء کے پاس دو زانو بیٹھنا یہ سنت ہے. مشکاۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانو بیٹھے، اور جب سوالات کیے حضور نے جوابات دی. جب جبریل چلے گئے تو نبی کریم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جبریل امین تھے، اتاکم جو علمکم دینکم، اتاکم جو علمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. یعنی تمہیں سکھانے آئے تھے کہ رسول اللہ کی خدمت میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طرح ادب سے سوالات کرنے چاہیے. تو دیکھیے جبریل حضور کی بارگاہ میں آ کر کیسے بیٹھے، جو زانو بصورت اتحیات. تو بزرگوں کی خدمت میں اتحیات بیٹھنا یہ سنت ہے. اب ذرا غور کرو، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی اتحیات بیٹھے اور ولی اللہ کے پاس بھی اتحیات بیٹھے. بیٹھنے کی صورت مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اس کو معبود مان کر، معبود سمجھ کر ولیت عبادت، اور اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کا ولی مان کر ولیت احترام، ولیت تعظیم. تو بیٹھنے کی صورت دو ہے، ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی نیت ہے. کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے، ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی بندے کی نیت ہے. رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت ہے. یہ نہ کسی کی نیت کو دیکھیں، نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں. تب کھڑا ہوا دیکھا نہیں، اور انہوں نے فتوا فتوا لایا، فٹا فتوا لگایا، یہ مشرک ہو گیا، یہ قبر پر. صحیح بات ہے. ہمارے فقہا نے یہ حکم دیا کہ جب رسول اللہ پر سلام کرو وہ جاتے تھے کما جاتے تھے سلام، اسی طرح کھڑے ہو وہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. چنانچہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں بالکل آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں حاضر تھا، میرے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے اور بہت سی کتابیں مشکاۃ شریف کی طرح لکھی، بڑے عالم فاضل وہ بھی میرے ساتھ. ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام پڑھ کر واپس آئے. جب واپس آئے تو کسی شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ صاحب جو سلام پڑھ رہے ہیں، یہ دیوبند کے محتمن مولانا قاری کیجر صاحب ہیں. ہم نے ان کو پہلے نہیں کبھی دیکھا، پاکستان میں وہ آتی ہیں
مگر کبھی ان سے ملاقات کا موقع نہیں. میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کریں گے. نوازہ شریف میں جالیوں کے سامنے ہاتھ کھلے چھوڑ کر کریں گے. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب راہ حقیقت میں بھی لکھا. یہ میرا سفر نامہ سارے سفر کے حالات لکھے گئے بھی اس میں لکھا. کیونکہ واقعہ بھی آیا ہاتھ کھلے چھوڑے گئے. میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہنسی کہلاتے ہیں اور سوچا ہے ہنسیا نے تو یہ لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کرے گے. میرے ساتھ جو مولانا مفتی احمد یار خان صاحب تھے وہ اب انتقال کر گئے. میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا. ذرا خاموش رہے ہم کھڑے ہو گئے سر. جب وہ سلیم صاحب سلام کر کے پیچھے ہٹے تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. یعنی پوچھ لے. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر نوازہ شریف میں کھڑے ہو کر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب سلام پڑا جائے حضور کا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے یا ہاتھ کھلے چھوڑ کر؟ تو کیونکہ اب خود تو ہاتھ کھلے چھوڑ کر وہ کر چکے تھے. کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور کر. اصل مسئلہ یہ کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام کر. میں نے کہا جناب اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام پڑا جائے تو ہمارے فوقا ہائے ہنسیا کا یہ کہنا کہ بس جاتے کو کمال جاتے کو کچھ سنا کہ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ تو پھر اصل مسئلے کے خلاف ہو. ہمارے فوقا ہاں کا لکھنا اصل مسئلے کے خلاف ہو. جب میں نے عبارت پڑھی تو عبارت اور بڑی کتابیں ہر کوئی تو اس عبارت کو جانتا نا. مجھے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا. کہنے لگے آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان. کس شہر سے؟ میں نے کہا کراچی سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو نام سے کیا مسئلہ بتا دیا. کہنے لگے نہیں نام بتانے میں کیا عرض ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے محمد شفیع. اکار بھی نہیں بتایا کیونکہ میں اکار بھی کے نام سے مشہور. صرف اتنا بتایا محمد شفیع. کہنے لگے بات یہ ہے کہ دیکھ لے اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے. اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے نہیں تو کھلے چھوڑ. میں نے کہا جناب یہ جو ہمارے فقہا نے ہمارے اماموں نے مسئلہ لکھا ہے یہ عاشقوں کے لیے لکھا ہے یا مسلمانوں کے لیے لکھا ہے؟ یہ اہل عشق کے لیے لکھا ہے یا اہل اسلام کے لیے لکھا؟ کہنے لگے آپ نے تو مناظرہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا جناب مناظرہ تو نہیں میں مسئلہ سمجھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لیتے. انہوں نے تو یہ نہیں لکھا. انہوں نے تو لکھا کہ جو بھی حضور کے روضے پر جائے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسی طرح جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر سلام پڑے. تو آپ فرماتے ہیں اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے تو یہ مسئلہ اہل عشق کے لیے ہے یا اہل اسلام کے لیے ہے؟ کہنے لگے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ میری قیام گاہ پر آئے. میں نے کہا میں آپ قیام گاہ پر آئی. سمجھ لیا میں نے جو سمجھا. تو اصل میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں کہ ہم انبی ہیں لیکن عمل احناف کے خلاف. دیکھو یہ جو سعودی حکومت اب آئی ہے نجدیوں کی حکومت اس سے پہلے سب لوگ ہاتھ باندھ کرے تھے. ہر اذان کے بعد سلام کری جاتی تھی السلام و السلام علیہ تیار تھی. ان کے کیونکہ عقیدے دوسرے انہوں نے آ کر یہ چیزیں بند کر. اب یہ لوگ ان کی خوشنودی کے واسطے ان کو خوش کرنے کے واسطے اور ان کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کے واسطے اس طرح کرتے ہیں. ورنہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خود علماء دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا. اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہی رہے. کیوں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا
یہ عبادت اس وقت ہوگا جب ہم حضور کو معبود مانیں, لائق عبادت سمجھیں. اور کئی مسلمان حضور کو معبود نہیں مانتا. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میرے دوستو کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے, ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے, دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندی ہی ہوئی ہے. ارے میں اور بات کہتا ہوں, نیچے بھی آگے تم تو کہتے ہو نا کہ ہاتھ باندھ کے کڑا ہونا نماز کی صورت ہے, جو زانو بیٹھنا نماز کی صورت ہے. میں پوچھتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تم تو نماز کی صورت میں کہہ رہے ہو, میں کہتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا حضور پر واجب ہے. اور جب تک سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی؟ چنانچہ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز؟ فرض, نقل نہیں, فرض نماز پڑھ رہے. رسول اللہ نے ان کو بلایا, ان کو آواز دی, وہ نماز پڑھتے رہے. انہوں نے خیال کیا کہ نماز تو اللہ کی, اللہ کی عبادت, تو نماز سے فارغ ہو کر, اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر جانا چاہیے. وہ نماز پڑھتے حاضر نہیں. جب نماز سے فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے, حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی, تم نے میری آواز نہیں سنی تھی. اس نے کہا جی سنی تھی, مگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم.
اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. سنو, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور حضور یہ آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو حضور کا مطلب یہ تھا کہ تو جس حالت میں بھی تھا تم پر لازم تھا, تجھ پر لازم تھا کہ تو آتا. نہیں تو حضور یہ فرماتے اچھا تو نماز پڑھ جاتا تو پھر تم نے ٹھیک کی. یہ نہیں فرماتے, بلکہ حضور آگے آیت پڑھ کے سناتے. سنانچہ یہاں سے چاروں اماموں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو رسول اللہ بلائے تو اس پر فرض ہے کہ اسی حالت میں چلا جائے, نماز پوری کر کے نہ جائے. اگر قرآن میں ہے تو رسول اللہ کی آواز کانوں میں کرے فوراً چلا جائے, سجدے میں ہے تو اسی وقت اٹھ کر چلا جائے. جس وقت رسول اللہ بلائے چاہے نماز پڑھ رہا ہے, یہ نہیں کہ نماز پوری کر کے جائے بلکہ نماز کے درمیان میں چلا جائے. اس پر تو اتفاق. آگے سحر چلی تو وہ چلا تو جائے, لیکن جب واپس آئے تو نماز شروع سے پڑھے یا جہاں سے توڑ کر چھوڑ کر گیا تھا وہی سے پڑھے. اب یہ بہت مطلب دو رکعتیں پڑھ لی اور دو باقی ہیں, تو رسول اللہ نے بلایا چلا گیا, رسول اللہ نے جو کام کہا وہ کیا, تو اب واپس آ کر شروع سے چار رکعتیں پڑھے یا جہاں سے توڑ کر گیا تھا وہیں سے باقی دو پڑھ لے. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں چھوٹی, وہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر پڑھنا شروع کر دے. دو پہلی پڑھی ہوئی ہیں تو وہ پڑھ لیجیے, جہاں سے چھوڑ کر گیا وہیں سے آ کر شروع کر دے, پھر باقی اور پڑھ کے چار پوری کر. اس کی نماز نہیں چھوٹی, وہ نماز نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت نماز نہیں کیسے, کیونکہ نماز میں جب قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز چھوٹ جاتی, قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز چھوٹ گئی. تو ظاہر ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی طرف جائے گا تو اس کا سینہ قبلے سے پھر کے پھرے گا, تو پھر نماز کیسے رہے. دوسری بات بھی ہے کہ رسول اللہ کے پاس جائے گا تو رسول اللہ کو سلام ضرور کرے گا, اور نماز میں کسی کو سلام کیا جائے تو پھر بھی نماز چھوٹ جاتی, تو نماز کیسے رہی. تو امام شافعی نے جو جواب دیا ہیں اور سمجھ سکتے ہی نہیں. جن لوگوں کی صحبت میں یہ بیٹھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دور ہمارے جیسے, تو جو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ کیا سمجھے؟ جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ حضور کی شان کو کیا سمجھے؟ توبہ توبہ. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بدر تھے, جس طرح ہم بھولتے ہیں اسی طرح رسول اللہ بھی بھولتے ہیں. انہوں نے ایسی بات کی جس سے دشمن کو موقع مل گیا. مرزا قادیانی جو تھا نا پاکستان میں, وہ ہوا ہے مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو بھولنے کی بڑی عادت. لوگوں نے کہا تو تو بات بات پر بھولتا ہے, تو کیسے نبی بن گئے؟ کہنے لگا تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ بھی ہماری طرح بھولتے, تو جب سارے نبیوں کا سردار ہماری طرح بھولتا تھا تو میں بھول گیا تو کیا ہوں؟ تو دیکھو انہوں نے ایسی بات لکھی جس سے دشمن کو دلیل پکڑنے کا موقع نہیں. اور ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرے کا فلا تنسا. اے حبیب تیرا رب تجھے اس طرح پڑھائے گا, اے حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو, فلا تن تم نہیں بھولو. اللہ ما شاء اللہ, لیکن جو اللہ کیا ہے. اب سنو مسئلہ, رسول اللہ نے اس آیت کی خود تفسیر فرمائی. حضور فرماتے ہیں لست انسا ولکنی انسانی سننا. حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے واسطے طریقہ مقرر کروں. یہ اگر تم بھول جاؤ تو پھر کیا کرنا, سمجھو؟ حضور کیا فرما رہے ہیں, میں بھولتا نہیں بلکہ تمہیں بھول کر سکھاتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اگر بھول ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا. مطلب بولو, ہم نے نمازوں میں بھولنا تھا یا نہیں؟ یہ مرتبہ ہم نماز میں بھول جائیں, بیٹھنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑا ہونا تو بیٹھ جاتے. تو رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدائے کام کر لیا جائے تو نماز صحیح ہو جائے. حضور نے یہ طریقہ ہمیں بتانا. یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ان کے لیے میں مثال پیش کروں. استاد بعض مرتبہ جان بوجھ کے عبارت غلط لکھتا ہے. ٹیچر, استاد, پروفیسر جان بوجھ کر عبارت غلط لکھتا ہے, اور طالب علم سے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو درست کرو, یہ بتاؤ کہ اس میں کیا کیا غلطی ہے. وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ طالب علم کو غلط عبارت کو درست کرنا آ جائے, اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ غلط عبارت کو درست کیسے کرنا. تو وہ جان بوجھ کے غلط لکھتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو آتا نہیں. وہ طالب علم کی تربیت کرنا چاہتا ہے, اس کو سکھانا چاہتا ہے. کسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ بھول کر تمہیں سکھاتا ہوں کہ اگر تم سے بھول ہو جائے تو پھر تم نے کیا ہوتا. اصل بات تو کیجیے. اور انہوں نے یہ بنا دیا کہ وہ ہمارے جیسے بجٹ, جس طرح ہم بھولتے ہیں اسی طرح وہ بھی بھولتے. دشمنوں کو موقع نہیں. چنانچہ اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سن. کیا بتائیں, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم 40 سال تک نبی نہیں تھے, 40 سال کے بعد نبی بنے, اور 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے. ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب کس کو کہتے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے, جن کو علم نہیں ہوتا تو چکر میں آ جاتے. آیت پڑھتے ہیں ماں کن تقری مل کتاب ولن ایمان, یہ آیت بھی پڑھتے. مسلمان کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت ہے تو میرا تو قرآن پر ایمان. ما تدری لا تدری من کتاب ذرا ایمان. ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے نبی تو نہیں جانتا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں کتاب کس کو کہتے ہیں. بابا جاتا تھا تو لن پہادا یہ آئے تھی تم یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ماد اللہ گمراہ پایا پھر اس نے ہدایت. وہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی گمراہ تھے 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے ایمان کس کو کہتے ہیں کتاب کس کو کہتے ہیں. 40 سال کے بعد جب صحیح آئی تب حضور کو پتا چلا. 40 سال تک حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نبی. یہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. اب اس بات کو رکھو ذہن میں اور خدا چلیے میری ایک بات سن. کیا اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے, عیسائی سے ہمارا مناظرہ ہو, تو اگر عیسائیوں کا پادری ہو, آپ پادری کہتے ہیں ان کے عالم کو, چلو پادری میں پادری, تو اگر عیسائیوں کا پادری ہو اگر مسلمانوں کا مولوی عالم, عیسائی پادری یہ کہے کہ مولوی صاحب تمہاری آسمانی مذہبی مقدس کتاب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئی, یہ قرآن شریف میں لکھا, قوم نے کہا اے مریم یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, تو نے تو ہمیں تعجب میں ڈال دیا جب تیرا نکاح نہیں ہوا کہ یہ تیری گود میں بچہ, یہ کیسی بات ہے. یعنی انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ماں باپ تو بڑے اچھے تھے, وہ تو ایسے نہیں, تو کیسی ہو گئی. تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا, اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے سارت لئی, حضرت مریم نے کوپ کے بچے کی طرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس سے بات کرو. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے جو بولنے کے قابل نہیں, ہم اس سے کیسے کلام. جب ان کا یہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے, فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سلام تو ابھی اور بھی آگے انہوں نے کیا مگر میں اتنا دور کر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے. بولو کتنی عمر تھی اس وقت, بعد نے لکھا 40 روز اور بات کرتے ہیں پہلا ہی دن کا, ایک ہی دن کا, چلو 40 روز تو دیا. وہ ابھی انہوں نے کسی مکتب میں پڑھا تو نہیں تھا, بولو وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا نہیں, لیکن ماں کی گود میں بولتی اور ساری غیب کی خبریں دیتی. کیا پہلی بات یہ فرمائی, انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ذرا سوچو ان کا اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے. اعتراض تو یہ ہے کہ اے مریم جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کیسے ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ. اس جواب سے اس سوال سے کیا تعلق, بہت بڑا تعلق ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام غیب کی بات کر رہے ہیں, بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ فرما رہے ہیں کہ ظالمو آج میری ماں پر تو مت لگا رہے ہو, میری ماں کے متعلق ناپاک خیال کر رہے ہو, ایک دن آئے گا کہ میرے خدا پر بہتان باندھو گے, میرے خدا کو گالی دو گے, میرے خدا کے متعلق ناپاک تصور کر کے مجھے اس کا بیٹا قرار دو گے, تو میں ماں سے پہلے اپنے رب کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں, اپنے رب کی پریت بیان کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. جو بات عیسائیوں نے برسوں کے بعد کہہ لی, جو عقیدہ پرسوں کے بعد ان کے اندر پیدا ہونا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پہلے اس کی کر دی, کیونکہ اس کا تعلق رب کے تھا ہے. تو فرمایا میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا, تو ماننا پڑے گا کہ وہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرا مالک, اللہ میرا مالک, میرا خالق ہے, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا مملوک ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندے ہونے کا بھی علم تھا اور اللہ کے مالک اور خالق ہونے کا بھی علم. آگے کیا کہتے ہیں, آگے فرماتے ہیں آتا نے الکتابا, آتا ماضی کا صیغہ, بولو کون سا صیغہ ہے, ماضی. اور سب جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے, یہ نہیں کہ دے گا, نہیں دے دی. آگے کیا کہتے ہیں, وجعلنی نبیا, جانا بھی ماضی کا چیز ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے, یہ نہیں کہ بنائے گا بلکہ اس نے بنا دیا. عیسائی کی آیت پیش کر کے مسلمان سے سوال کرے کہ اے مسلمان, تیری مذہبی کتاب قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرا مالک, ان کو اللہ کا علم, اللہ کے مالک ہونے کا علم, اپنے عبد اور مملوک ہونے کا علم, ان کو یہ بھی علم تھا کہ وہ صاحب کتاب, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت بھی جانتے تھے اور تمہارے نبی 40 سال تک نہیں جانتے تھے. تو جاننا کمال ہے, نہ جاننا نقص ہے. تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ثابت ہوا اور تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا, تو بولو عیسائی کو کیا جواب, یہ نہیں جواب دے سکتے جن کا یہ عقیدہ ہے نا 40 سال تک نبی نہیں تھے, یہ نہیں جواب دے سکتے. ہم جواب دے مسلمان جواب دے سکتا ہے, سنی جواب دے سکتا ہے. سنی کہے گا اے عیسائی, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال ہے, ہم ان کا یہ کمال مانتے ہیں کہ وہ پیدائش کے وقت جانتے تھے, لیکن ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کن تو نبی یم و آدم بین الماء والطین, آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا.
اللہ
ہم جواب دے سکتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, انہوں نے ایسی باتیں کی کہ غیر مذاہب کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع, انہوں نے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. اور ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہے مگر علماء جواب دیتے رہے. چنانچہ شاہ عبد العظیم محقق دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا, بڑا پیارا سوال, کسی پادری نے سوال کیا, اس نے کہا بھی کہ
ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل, کیونکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھائی اور تمہارے نبی زمین پر, تو تمہارے نبی نیچے ہیں, ہمارے نبی اونچے, تو اللہ نے ان کو اونچا کیا اور تمہارے نبی کو نیچا کیا. یہ قادری نے سوال کیا. شاہ صاحب بڑے عالم تھے, انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا, ایک سیاسی آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا حضرت مجھے اجازت ہو تو میں جواب دوں اس کو. فرمایا دیکھ, اس کا گھر قریب ہی تھا, وہ دوڑا گیا اور ایک ترازو اٹھا کے لے آئے. ترازو کو کیا بولتے ہیں ہم, ترازو تکڑی, اور ایک پٹا شیر کا اور ایک چٹان کا, یعنی دو پاؤں ایک شیر, ایک شیر کا بچہ لیا اور ایک چٹان لیا, ایک طرف شیر ڈال دیا اور ایک طرف چٹان ڈال کے اوپر,
تو وہ فرعون والا اوپر چڑھ گیا, شیر والا نیچے رہا.
اس سیاتی نے کہا تمہارے نبی کا مرتبہ ہلکا تھا وہ اوپر چڑھ گیا, ہمارے نبی کا مطلب بھاری تھا وہ نیچے رہا.
یہ سیاسی نے جواب دیا, سیاسی نے جواب دیا.
شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب نے جواب دیا, کیونکہ اس نے جو سوال کیا تھا اس کا سوال اور شاہ صاحب کا جواب کسی نے شیر میں بیان دیا.
کسے کو گفت کے ہی ساتھ مصطفیٰ اولاد, کسی بتیرے کمی سکھنوں کا اوج سماد.
کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم سے افضل ہیں, کیونکہ یہ زمین میں دفن ہے وہ آسمان میں ہے, وہ کے نیچے. شاہ صاحب نے اس کو جواب دیا,
وہ گفت مس کے ہی حجت کبھی نہ پا سکی, حباب پر کرے آپ کو ہر سہے دریا.
شاہ صاحب نے جواب دیا کہ بھائی تیری یہ دلیل جو ہے کبھی نہیں, کیونکہ پانی کا بلبلا اوپر ہوتا ہے موتی نیچے. شاہ صاحب نے کیا کہا کہ پانی کا بلبلا جانتی تو پانی کے آپ کو نہیں,
یہ پانی کا قطرہ جس میں ہوا بھر جاتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور موتی نیچے ہوتا.
مسلمان ایسا جواب دیتے رہے کہ ان کے دان کٹے کرتے, لیکن آج انہوں نے ان کو موقع دے دی, ورنہ کبھی کوئی کافر مسلمان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا.
ایسا مسلمان جواب دیتے تھے خاموش کر دیتے
تو میرے دوست کو کیا کہا جائے؟ یہ یاد رکھو جتنا اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان مسلمان کہلانے والوں سے پہنچا ہے اتنا کفار سے کبھی نہیں پہنچا. تم اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو, بولو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون, حضرت علی کو شہید کرنے والا کون, امام حسن کو زہر دینے والے کون, امام حسین کو شہید کرنے والے کون, محمد بن قاسم جیسے مجاہد کو تختہ دار پر لٹکانے والے کون تھے؟ اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھو. ارے سلطان ٹیپو جیسے مجاہد کے ساتھ غداری کرنے والے کون تھے؟ یہ ننگے اسلاف, یہ ننگے ایمان, یہ جو ہے نام نہاد مسلمان, جتنا ان سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے اتنا کافروں سے کبھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں. دور چلی گئی بات, بتاؤ یہ ساتھ کہاں سے نکلی؟
یہ ساتھ نکلی تھی کہ ہم رسول اللہ پر جو سلام کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے, اور رسول اللہ کی تعظیم کا حکم رب العالمین ہم پر
واجب ہے. یہاں سے ساتھ نکل پڑی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کے کھڑا ہونا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے, تم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے, جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں, یہ شرک ہے.
اس کا میں نے جواب دیا کہ شرک نہیں, کیوں کہ اللہ کے لیے آپ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو معبود مان کر, رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول مان کر. اللہ کے لیے کھڑا ہونا عبادت, رسول اللہ کے لیے کھڑا ہونا تعظیم, دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ عبادت ہے یہ تعظیم, اور فرق کرنے والی چیز بندے کی
نہیں.
حضور کا میلاد کرنا یہ بھی حضور کی تعظیم, یہ میں نہیں کہتا, کتابیں پڑھ کے دیکھو.
علامہ امام ابن حجر فرماتے ہیں ومن تعظیم ہی عمل المولد, مولود شریف پڑھنا یہ بھی رسول اللہ کی تعظیم ہے, سلام پڑھنا یہ بھی رسول اللہ کی تعظیم ہے.
اور رسول اللہ کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب. دیکھو نا, ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے کہتے ہیں شرک ہو گئے, اور پھر ان کا یہ آدھا کہ تھانے دار آ جائے نا, پولیس مین آ جائے کہ کھڑے ہو گئے, نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے, اور کوئی افسر آ جائے تو یہ بیٹھے رہیں گے, ان کی مزارہ لگ رہے ہیں کھڑے ہو گئے. پاکستان میں ایک بڑا مشہور مولوی ہے, نام نہیں ملے گا, حکومت نے کوئی ایسا معاملہ تھا ایوب خان کے طور کی بات, جب ایوب خان سے صدر تو علماء کو بھی انہوں نے بلایا کراچی, مجھے بھی بلا لی, میں عالم تو نہیں, علماء کا خادم, ہم لوگ چلے. وہ مولوی جو سلام کا منکر ہے وہ بھی بیٹھا, جو کہتا حضور پر سلام پڑھنا, کھڑا ہونا, تعظیمن کھڑا ہونا شرک ہے, وہ بھی تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایوب خان نے آنا تھا, تو ان کے آنے سے پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے مائک پر آ کر کے کہا کہ ابھی صدر پاکستان ایوب خان صاحب آئیں گے تو قومی ترانہ بجے گا, تو جب ترانہ بجے سب حضرات احترامن کھڑے ہو جائیں. اچھی بات, جو ہی ایوب خان آیا ترانہ بجنا شروع ہو گیا, پاک سر زمین ساد بار سب کھڑے ہو گئے. وہ مولوی بکھرا ہم نے کہا لینی مزہ آ گیا. جب ترانہ بج گیا ایوب خان نے تقریر شروع کی, تقریر کے بعد میں چلا گیا تو ہم لوگ جاتے جاتے اس مولوی کے پاس سے گزرے تو اس مولوی سے کہا کہ جی حضور کے لیے کھڑا ہونا تو شرک ہے, اور یہ ترانے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ بس اتنی بات کہتے ہم کرے ہیں, ترانہ بجے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے, پولیس کا آدمی آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے, ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم پر خطرے لگاتے, ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یعنی مقدمہ بن جائے تو وکیل سے مدد مانگے, بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے مدد مانگے, کوئی اور مصیبت پڑ جائے تو چٹھی کون سے ہوگی سرکار تک اس سے مدد مانگے, اور ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ہم پر پھر کے خطرے لگاتے. اسی بات سے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا, وہ فرماتے ہیں, تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد, تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد, یا غوث سن کے بگڑتی ہے طبیعت تیری. یاد رکھو خدا کی قسم, ہم بھی حقیقی مددگار اللہ کے سمجھتے, ہمارا ایمان یہ ہے حقیقی مددگار وہی ہے, حقیقت میں سب کچھ دینے والا, حاجتیں پوری کرنے والا وہی ہے, انبیاء اولیاء درمیان میں شریک اور وسیلے, ہم ان کو شریعہ وسیلہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں, حقیقی مددگار اللہ کو ہی سمجھتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے ذریعے وسیلے سے دیتا ہے, براہ راست دیتا ہے, ڈائریکٹ دیتا ہے یا ذریعے وسیلے, یہ میں نے کل تمہیں بتایا تھا, پر اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے ڈائریکٹ یا وسیلے؟ جو وسیلے کا منکر ہو اس سے صرف ایک سوال کرو کہ جناب ڈائریکٹ آئے ہیں یا ذریعے وسیلے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ, مگر ذریعے وسیلے. روح بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں کون روح ڈالتا ہے؟ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, حدیث پڑھ کے دیکھ, فرشتہ روح ڈالتا بھی فرشتہ روح ہے اور نکالتا بھی فرشتہ, اسرائیل روح نکالتا ہے, تو اللہ جان بھی نکالتا ہے تو اسرائیل کے وسیلے, جان بھی نکالتا ہے تو اسرائیل کے وسیلے سے, جو بھی غیرے سے مانگتے بولے تم دوسروں سے مانگتے ہو یا نہیں, جب انہوں نے مدرسے چلانے ہوتے ہیں تو شیخوں سے چندہ مانگتے ہیں یا نہیں, کہتے ہیں چندہ دے کر ہمارے مدرسے کی امداد کرو, ہمارے ادارے کی امداد کرو, کہتے ہیں یا نہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک, جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر ان سے کیوں مانگتے؟ چنانچہ پنجاب میں پاکستان میں ایک بڑا لطیفہ بنا, ایک مولوی آیا بات کرنے کے لیے, جن لوگوں نے بلایا وہ سیدھے سادے لوگ, مولوی صاحب ساری رات لگے, لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عادت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل گزا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگے، جو اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ مشرک ساری رات لگائے۔ وہ بھی سنتے مان ہو گیا۔ صبح انہیں کو مولوی صاحب جب جانے لگے تو ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کوئی نذرانہ ہدیہ کوئی کرایا جرایا دے۔ انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے وہ مشرک ہے۔ اگر مولوی صاحب ساری رات لگے رہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے، کسی اور سے امید رکھے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ مشرک ہے، تو بولو ہم غیر اللہ ہیں یا نہیں؟ تو اب ہم سے کوئی امید نہ رکھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، جاؤ ایک پیسہ نہیں ملے گا۔
مولوی صاحب کہنے لگے جان جو میرے پاس کرایہ نہیں ہے، بیوی کو جا کر کیا کہوں گا، کچھ نہ کچھ تو۔ انہوں نے کہا پھر توبہ کرو کہ رات میں بات کیا وہ غلط ہے، اقرار کرو کہ میں مشرک ہوں تب پیسے ملے گی۔ کہنے لگا اب تو جو کہنا کہہ لو تھے صحیح،
تو جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے پھر دیکھا، پھر پتا چلتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کریکٹ کریکٹ کرتی ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے یہ کتنے ذریعے وسیلے اختیار کرتی۔
میں کہتا ہوں یہ اہل اللہ کا مقام ہے، انہوں نے جیلیں برداشت کی، سینوں پر تیر کھا لیے، گولیاں کھا لی، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، جو ان کا مقام تھا۔ یہ تو 70-35 قدم تھی، ہم جانتے، ہمیں پتا، ہم ان کے ساتھ رہتے۔ تو باتیں کہنے کی اور ہیں، ہاتھی کے دانتوں والا کا مسئلہ ہے کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ چلو اس بات کو چلیے اپنا بیان کر۔
میرے دوست کو میلاد کرنا حضور کی تعظیم، کھڑے ہو کر سلام کرنا حضور کی تعظیم،
حضور کا نام سن کر چومنا آنکھوں سے لگانا، یہ بھی حضور کی تعظیم۔
بچے ایک بات اور کریں، ابھی یہ تعظیم کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، جلد بھی اسی پر ہی تقریر ہو، ابھی بہت سی باتیں تعظیم کی رہتی ہیں، آگے چلنا ہے مانگنا، اور یہ اللہ پر جانا ہے، ان کے مدارات پر جانا ہے، مقامات مقدسہ پر جانا ہے ابھی، اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اب کروں گا، وقت بہت ہو گیا۔ سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث بات سنو، کہاں تھی حدیث؟ امام ابو نعیم اصفہانی، جو بڑے فقہ امام اور محدث ہیں، جن کی روایتیں مشکات شریف کے اندر موجود ہیں، ان کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ امام حلبی سیرت حلبیہ کے اندر اس کو نقل کرتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو خصائص کبریٰ شریف میں نقل کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل حضور نبی کریم کی ولادت سے پہلے کا ہے، یہودی ہے، حضور کی تکلیف آوری سے پہلے کا ہے، اس کی عمر ہی 200 سال، کچھ یہودی کی عمر پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، 200 سال عمر، آدمی اچھا نہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جب وہ مر گیا، بنی اسرائیل نے نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی، اس کو پکڑا اور جہاں لوگ گندگی نجاست کوڑا پھینکتے تھے، روڑی، وہاں پھینک دیا۔ جب اس کو وہاں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، تیری قوم جس بندے کو گنہگار بدکار سمجھ کر باہر پھینک آئی ہے، وہ میرا پیارا بن، میں نے اس کو بخشا ہوا، جنت میں اس کے لیے محل تیار، 70 حوریں اس کے نکاح میں دیے، تو اے موسیٰ اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دلاؤ، کفن پہناؤ، اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اس کو عزت سے دفن کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیری خانے دے میں ابھی کے قربان جائیں، مولا تو بے نیاز، تو جس کو چاہے جو چاہے دے، بے نیاز، مولا بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ آدمی اچھا نہیں تھا, تو تم نے اس برے کو جو بچہ ہے کس سبب سے بچہ,
یہ کیا عمل کرتا تھا, کون سا اس کا عمل تھا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ تم نے ایسے برے کو بچ لیا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا,
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ کلما نظرت توراتا,
یہ بندہ جب کبھی تورات
چھونے کے بعد اس کو آنکھیں وسلائی ہے,
اور پھر یہ میرے حبیب پر میرے حبیب کے نام کو جوڑتا آنکھوں سے لگاتا اور درود دے
فسکر تو لہو فسکر تو نہ, اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ یہ میرے حبیب کے نام کی تعظیم کرتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا.
اسی بات سے شاعر کہتا ہے
تعظیم کس نے کی ہے محمد کے نام کی,
صلی اللہ علیہ وسلم,
خالق نے اس سے آ کر حرام کی.
سوچو ایک یہودی ایک اسرائیلی حضور کے نام کو کیوں نہیں
آنکھوں سے لگائے, حضور پر درود پڑے, اللہ اس کو بخش دے. تو اگر کوئی مسلمان حضور کا غلام عقیدت محبت سے حضور کا نام چومے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو بخش دے تو اس کی رحمت سے یہ بعید ہے؟
بولو کیا اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے؟ نہیں بچ سکتا. یہ پیار کی بات ہے, دیکھو نا تمہیں جب پیار آتا ہے تو کیا کیا چومتے, سوچو نا ذرا, کھول کے نہیں پتا.
تمہیں پیار آ جائے تو پتا نہیں کیا کیا چوم جاؤ.
ہم رسول اللہ کا نام پیار میں چومے تم فتوے لگاتے, یہ پیار کی بات, یہ محبت کی بات.
کسی نے دیکھا کہ مجنو کتے سے پیر چوم رہا تھا, دیکھنے والے نے کہا کیوں چومتا ہے, کہنے کا تو نہیں جانتا ہی سجے کر کوئے لیلا گاہے گاہے رکھتا دوں,
میں اس کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جا. اس کو محبت کی دنیا نرالی ہے. یہ جو لوگ شرک شرک کرتے ہیں یاد رکھو ان کے پاس علم ہوگا مگر عشق نہیں. بس آخری بات بولو, عشق والا کبھی کہتا ہے حضور کی جانیوں کو چومنا شرک ہے؟ عشق والا کہتا ہے حضور کے روضے کے در و دیوار پر ہاتھ بیرنا شرک ہے؟ یہ تو شرک شرک کرتے تھے. عشق والا تو کہتا ہے محبوب کی گلیوں کی خاک بھی چوم.
عشق والا تو کہتا ہے محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو بھی پیار کی نگاہ دے دے.
عشق کی دنیا الگ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں ملت عاشق دے ملت ہاتھ دار
اور عاشق آرا
مذہب و ملت جدا.
اہل عشق بن, اہل عشق بن,
عشق کی روش اختیار کرو, جب تک حضور کے ساتھ عشق نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. عشق کس دل میں نہیں وہ دل نہیں, ارے یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں.
حضور سے عشق پیدا,
اور عشق والا کبھی نہیں کہتا محبوب کا نام چومنا شرک ہے,
وہ تو محبوب کے نام کو بار بار چوم ہے. صدیق اکبر چومتے تھے, نام چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے تو کہتے تھے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, حضور میں نے آپ کا نام چوما آنکھوں سے لگایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, گرم ہو جائیں گی. عشق جو نہیں, عشق والا کبھی نقطہ جی نہیں ہے.
عشق والا تو اس خاص کو بھی موقع دیتا ہے جس خاص پر محبوب نے قدم رکھ دیا.
اہل عشق بنو.
ایک اسرائیلی نے حضور کے نام کو چوما, اللہ نے اس کو بخش دیا.
یہاں سے یہ سبق حاصل کرو کہ اللہ بے نیاز ہے. کیا تاکہ محبوب کا نام محبت سے جوڑتے رہے تو اللہ فرمائے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرتے تو جوڑتے بھی اللہ بخش ہے. تعظیم ہے حضور کی, یہ سب چیزیں حضور کی تعظیم. میلاد کرنا تعظیم, سلام کرنا تعظیم, حضور کا نام چومنا تعظیم, اور اللہ فرماتا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. ابھی تعظیم کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, یہاں سے آگے ایک نیا مضمون ہے تعظیم کے ساتھ. میں نے اس کو اس لیے شروع نہیں کیا, میں اگر شروع کر دیتا تو اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے. انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے آپ کو بتاؤں گا آگے کس کس چیز کی تعظیم کرنی چاہیے اور کیوں کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز کل کوئی موقع ملے گا تو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. کل جمعہ بھی ہے, جامع مسجد میں انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے, وہاں بھی آپ تشریف لائیں. رات کو غالباً مشاعرہ ہے اس جگہ پر, ایم خان صاحب کے ہاں رات کو مشاعرہ ہے ماسک ان کے مکان پر, ان کے مکان تو وہاں بھی, وہاں صرف مشاعرہ ہے, وہاں غالباً تقریب نہیں ہے. تو بہر صورت موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز اسی تعظیم کا جو بقیہ حصہ اور تصویر کا مت سب ہوں یہ پوری تقریر اور کر دیں گے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ حضرات کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے اور اس کا کوئی گوشہ وہ پچھنا نہ رہے. موٹی موٹی باتیں جو روز مرہ پیش آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے بیان ہو جائیں گی. تو آپ حضرات اسی طرح ذوق شوق سے تشریف لاتے رہے. میں اس مسجد کے منتظمین حضرات اور اس علاقے کے رہنے والے تمام احباب اور جتنے بھی دور و قریب سے میرے بزرگ, میرے بھائی اور میری مائیں اور میری بہنیں مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور آج بھی لائے ہوئے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بس یہ بات ہے کہ اپنے مسلک پر قائم رہو, نہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, نہ ان کی باتیں سنو, نہ شک صبح میں مبتلا ہو, کیونکہ آپ کو علم نہیں تو آپ صبح میں پڑ جائیں گے. اس کا علاج بہتر یہ ہے کہ نہ کسی غیر کی صحبت میں بیٹھو, نہ بات سنو, نہ شک صبح میں مبتلا ہو, اپنے عقیدے پر قائم رہو, نماز روزے کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تسبیح پڑھو, نبی پاک پر درود و سلام بھیجو اور ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کاروبار کرو. کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہو, نیکی کر سکتے ہو تو کرو. بس آج کل کا معاملہ بڑا نازک ہے, ایمان سے ڈاکو مختلف لباسے اور کر پھرتی تمہیں نہیں پتا, لیکن وہ نام لیتے ہیں اسلام کا, اس لیے کہ مسلمان چکر میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے سامنے اسلام کا نام نہ ہو. مسلمان اگر دھوکہ کھاتا ہے تو اسلام کے نام پر, جب اس کے سامنے اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو چونکہ وہ اسلام کا شہزادی ہے, اسلام کا ماننے والا ہے, وہ جھک جاتا ہے اور مخالف اسلام کا نام لے کر چکر دیتا ہے, حلوے میں زہر ملا کے کھلاتا ہے. تو ان سے بچتے رہو, باقاعدہ لوگوں سے اپنے عقیدے پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے, ہر گمراہی اور ہر گمراہ کے شر سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلوات و سلام.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا,
حضور کی نگاہ پاک
جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے, اس نگاہ نایک
مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو
اللہ یا حبیب اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں
ہمارے بچے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں ہے شہر یار ہم بھی ہیں
اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے یا رسول اللہ
تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو کرے راہ گزار ہم بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ
اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا اغناہم اللہ ورسولہ
اللہ فرماتے ہیں غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی غنی کر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا
موج دہر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور صحیح بد صحیح اور مجرم و ناکار صحیح چور صحیح بد صحیح اور مجرم و ناکار صحیح آہ میں کہتا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا آہ میں کہتا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی چوکھٹ پہ ندا
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی چوکھٹ پہ ندا جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے صدقے
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری
تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس نچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا
اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سبھی جو میرا بہت ہے اور لا دلا بیٹا تیرا
اور یہ کہتا ہے تیرا ہاتھ جس سمت اٹھا گدی کر دیا موج بہرے ساخاو
تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام دم بدلے ہدایت تیرا کو سلام
السلام اے با جمال
السلام اے بے نظیر و بے مثال السلام اے سید و سردار ما السلام اے مالک و مختار ما ہر دم ازما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحاب تمام
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
امين
بحرمة سيد المرسلين
امين
اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
امين
اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
امين
اللهم انا نسألك حبك وحب حبيبك وحب اوليائك وحب عمل يقربنا اليك اللهم احفظنا من جميع البلايا والامراض اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين
وسلام على المرسلين.